الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 کے آخر میں گناہوں سے توبہ کرنے کی فضیلت اور توبہ کی شرائط بیان فرمائی ہیں، جن کی وضاحت گزشتہ منگل کو آپ کے سامنے کی گئی تھی. آج بھی توبہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے متعلق خاص طور پر اللہ جل شانہ کی رحمت واسعہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تا زندگی توبہ استغفار کرنے کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے: اے ایمان والو، تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. اس آیت میں اللہ پاک نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور سچی توبہ کرنے کا حکم دیا. لہذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننا چاہیے اور اپنے اپنے گناہوں سے جو توبہ کی شرطیں ہیں ان کے ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے. جو توبہ اپنی شرائط کے ساتھ ہوگی وہ سچی اور پکی توبہ ہوگی. چاہے دن میں 10 دفعہ ہو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سچی توبہ اسے کہتے ہیں جس کے بعد پھر کبھی گناہ ہی نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے. سچی توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے. سچی توبہ کا وہی مطلب ہے جو گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق تلفی سے متعلق ہے, اس میں بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے, جیسے نماز نہیں پڑھی, نماز قضا کر دی, تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی. یا جیسے رمضان شریف کا روزہ بلا وضو چھوڑ دیا اور نہیں رکھا, اس نے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی ہے, نافرمانی کی ہے. یا جیسے شراب پی لی, شراب پینا تو حرام, گناہ کبیرہ ہے, ناجائز ہے, لیکن اس میں بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اس میں کسی بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے گناہ کی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1, اپنے اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو. نمبر 2, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. نمبر 3, فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دیں. فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دیں, نہ کریں. اس کا نام ہے سچی توبہ. اور ایسی توبہ کے بعد بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ کفر و شرک بھی اگر کسی نے کیا اور اس طرح وہ 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کر لے تو بڑے سے بڑا کافر کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ 90 برس کا کافر بھی اگر سچی توبہ کرے گا تو وہ توبہ کرتے ہی گناہ سے پاک ہو جائے گا اور مسلمان ہو جائے گا. اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کی حق تلفی سے, جیسے کسی کو ناحق مارا, ظلم کیا, زیادتی کی, اس کی حق تلفی کی, اس کو ستایا, تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس بندے کا حق ادا کرے یا اس سے معافی مانگے. پہلی 3 شرطوں کے ساتھ یہ 4th شرط بھی بندے کی حق تلفی سے متعلق ہے, تو اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے یا جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے. جب تک یہ 4th بات پر عمل نہیں کرے گا اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی, اور جب یہ 4th بات بھی کر لے گا تو اس کی سچی توبہ ہو جائے گی. تو اللہ پاک نے اس آیت میں سب ایمانداروں کو, مردوں کو, عورتوں کو, سب کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. لہذا خالی زبان سے توبہ کرنا اور ان شرطوں کو اپنے عمل میں لانا, اپنے عمل میں نہ لانا, یہ سچی توبہ نہیں ہے. یعنی بس زبان پر توبہ توبہ ہے لیکن نہ گناہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے, نہ گناہوں پر اسے کوئی ندامت ہے, نہ فی الحال گناہ کو چھوڑ رہا ہے, تو ایسے تو بابا تو شیطان کو بھی ہنسی آتی. صفا برکف تو برکت, دل پر ذوق گناہ. ہاتھ میں تسبیح ہے, توبہ کا لفظ زبان پر ہے, اور دل جو ہے گناہوں سے لذت لینے میں لگا ہوا ہے، ان دل گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا. تو دوسرے مصرے میں ہے کہ ایسی توبہ پر تو شیطان کو بھی ہنسی آتی ہے. یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ اور پڑھ لے بھائی، اس سے کیا ہوتا ہے. کہ جیسے ایک ناسمجھ آدمی نے جب یہ سنا کہ بھائی توبہ کرنی چاہیے، تو بس اس نے ایک تصویر دی، توبہ 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 پڑھنے لگا. تو کسی بزرگ نے پوچھا بھائی تم توبہ استغفار بھی کرتے ہو؟ جی ہاں کرتا ہوں. پوچھے کیسے کرتے ہو؟ لفظ توبہ کی تصویر پڑھتا ہوں. سنا ارے اس کا نام تھوڑی ہے توبہ. پھر انہوں نے توبہ سمجھائی. تو بھائی توتے کی طرح خالی لفظ توبہ زبان سے نکالنے سے توبہ نہیں ہوتی، اس کو سچی توبہ نہیں کہتے. سچی توبہ تو ضروری ہے کہ دل سے ہو، اور جو تین شرطیں میں نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سلسلے میں، اور چوتھی شرط بیان کی ہے بندوں کی حق تلفی اور ان کو ستانے کے بارے میں، ان کا حق مارنے کے بارے میں، جب یہ چاروں شرطیں پائی جائیں گی تب جا کر سچی توبہ ہوگی. پھر ایسی توبہ بڑی قیمتی، اور وہ قیمتی اس لحاظ سے ہے کہ پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتا ہے. سو برس کافر بھی مسلمان ہو کر جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے پچھلا سارا کفر معاف ہو جاتا ہے. لہذا اگر کسی سے ایک دن میں 10 مرتبہ بھی گناہ ہو اور ہر مرتبہ وہ ان شرائط کے مطابق توبہ کر لے، تو اس کی ہر توبہ معتبر ہے اور ہر توبہ اس کی مقبول ہے. اور ایسی ہے کہ حدیث میں آتا ہے قائد من ذنبی کا من لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بالکل گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں اللہ پاک نے توبہ کا حکم دیا ہے. لہذا ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بڑے سب گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے نہ صرف معافی مانگیں بلکہ معافی مانگنے کا معمول رکھیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان خطا اور بھول کا مجموعہ ہے. انسان سے بھول بھی ہوتی ہے، انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے. معصوم تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں جن سے نہ بڑا گناہ ہوتا ہے نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب، وہ بالکل گناہوں سے معصوم نہیں ہے. ہاں ان کو کہتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے گناہ ہو سکتا ہے. جب ہو سکتا ہے تو ان کے لیے بھی توبہ استغفار ہے. جب یہ صورتحال ہے تو بھئی پھر روزہ نہیں، ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے. اور توبہ استغفار بالخصوص استغفار، بالخصوص استغفار تین باتوں سے ہوتا ہے. توجہ سنے سے بات کر رہا ہوں. ایک تو چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، ان سب سے توبہ ہوتی ہے اور ان سے استغفار بھی ہوتا ہے. دوسرے، اللہ پاک نے ہمیں بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنے نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائی، گناہوں سے بچنے کی توفیق دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر انعام فرمایا، بڑا فضل فرمایا، لیکن ہم سے ان نیک کاموں کے اندر بھی کوتاہی ہوئی اور ہوگی. کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کوئی نیک عمل انجام نہیں دے سکتا, اور گناہ سے بچنے میں جس طرح سے گناہ سے بچنا چاہیے اس طرح پوری طرح نہیں بچ سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت عالی ہے. انسان بہت ہی کمزور ہے, بہت ہی ناقص ہے, ناتمام ہے, لہذا یہ نہیں عبادت کا پورا حق ادا کر سکتا ہے, نہیں کیا کہتے ہیں گناہوں سے بچنے میں جس طرح بچنا چاہیے بچ سکتا ہے, کہیں نہ کہیں کمی رہے گی, تو اس کمی پر بھی استغفار ہوتا ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں یہ ایک صفت بیان فرمائی, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں, یعنی رات بھر عبادت کرتے ہیں, اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. وہ رات بھر جو انہوں نے عبادت کی ہے, تلاوت کی ہے, تہجد پڑھی ہے, ذکر کیا ہے, تو یہ تو سب نیک کام ہیں, اس میں کان کی توبہ استغفار. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ صبح اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں یہ جو استغفار ہے وہ اسی بات سے کہ اللہ رات بھر جو ہم نے آپ کی عبادت کی ہے, دعائیں کی ہیں, تسبیحات پڑھی ہیں, ذکر کیا ہے, تلاوت کی ہے, یا اللہ اس سے ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے, آپ کا جو حق تھا اس کے مطابق ہم آپ کی بندگی نہیں کر سکے, اس پر استغفار کرتے ہیں. تو استغفار اعمال صالحہ کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس سے بھی استغفار ہوتا ہے, اور استغفار کی برکت سے اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, وہ کمی دور ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اپنے رحمت سے قبول فرما لیتے ہیں. اسی طرح ہر شخص کو, چاہے وہ امیر ہو یا غریب, صحت مند ہو یا مریض, عافیت میں ہو یا پریشان حال, بچپن سے لے کر زندگی کے آخر حصے تک بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں, اور ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ان گنت نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, ان کا بھی تو شکر صحیح ہم سے ادا نہیں ہوتا, ان سب کا تو کیا, ایک نعمت کا بھی ہم صحیح شکر ادا نہیں کر سکتے. دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت, اللہ تعالیٰ ایسے مرتے دم تک قائم دائم رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے. تو دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے, اور یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے. اور وہ فضل معلوم ہے کیا ہے, کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے بھی ہزاروں سال پہلے دعائے محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اتنے جنت میں جائیں گے, اتنے دوزخ میں جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اس کو لکھا تھا. اور پھر عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری اولاد بھی اللہ پاک نے کر دی, ایک دائیں طرف تھی ایک بائیں طرف تھی, جو دائیں طرف تھی ان کے چہرے نورانی تھے اور جو بائیں طرف تھے ان کے چہرے کالے تھے, حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی طرف دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے تھے, جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے, غم کرتے تھے کہ یہ میری اولاد دوزخ میں جائے گی اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہو. تو یہ دو جماعتیں اللہ پاک نے پہلے کر دی تھی. قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے فرما دیا فریق فی الجنت فریق فی السعیر, ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک دماغ دوزخ میں جائے گی. اتنا بڑا ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ہمیں جنت میں جانے والی جماعت میں مقرر فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا انعام. ورنہ چاہتے تو ہمیں بھی کافروں کے اندر سے کر دیتے، ہم کیا کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. دنیا میں بھی اس ایمان کی بدولت بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی مغفرتیں ہیں، بڑی بخششیں ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، وہ بیان سے باہر. اور آخرت میں اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی کہ بیان سے باہر. ایمان کی بدولت ملے، جس میں چند ابھی آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اس لیے ایک بزرگ بڑی جامع دعا کیا کرتے تھے، وہ ہمیں بھی اپنا معمول بنانا چاہیے. بعض بزرگ مختصر سی بات فرما دیتے ہیں، بس وہ بندے کے لیے بہت ہی نافع اور مفید ہوتی ہے. وہ بزرگ جب دعا کرتے تھے تو یہ تین باتیں فرمایا کرتے تھے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھا، دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یعنی جب میرا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، میرا ایمان صحیح سلامت ہو. خدا نخواستہ، خدا نخواستہ میرا ایمان دنیا میں نہ رہ جائے، اور بغیر ایمان کے خدا نخواستہ میں دنیا سے نہ جاؤں، ورنہ اس سے بڑی ناکامی، اس سے بڑی تباہی بربادی کوئی نہیں ہو سکتی. تو یا اللہ دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھانا. دوسرے، میرے آغا و جوارے بھی مرد دن تک کام کرتے رہیں، چلتے رہیں، میں ہر معذوری سے، مجبوری سے، لاچاری سے، بے کسی سے، بے بسی سے محفوظ ہو جاؤں. بعض مرتبہ آدمی معذور ہو جاتا ہے تو خود بھی تکلیف اٹھاتا ہے، اسے گھر والے بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، اس کے رشتے دار بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں. ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لو کتنے مریض لاچار وہاں پڑے ہوئے ہیں، معذور پڑے ہوئے ہیں، لا علاج ہو گئے ہیں، خود بھی بےچارے وہاں پر پریشان ہیں، ان کے متعلقین بھی پریشان ہیں. تو معذوری، مجبوری، لاچاری، بے کسی بھی دنیا کے اندر بڑی تکلیف کی چیز ہے. تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. یا اللہ آخر دم تک ہمیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، اعضاء و جوارے سب صحیح سلامت رہیں، نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، نہ کوئی عضو ناکارا ہو، نہ ہم مفلوج ہوں، نہ ہم کوڑی ہوں، نہ ہم اندھے ہوں، نہ ہم کانے ہوں، نہ ہم گونگے ہوں، نہ ہم بہرے ہوں. جتنے بھی اللہ ہمارے یہ اعضاء و جوارے ہیں سب صحیح سلامت رہیں. اور تیسرے، یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہمارے حواس برقرار رہیں، یعنی ہماری بصارت صحیح رہے، ہماری سماعت صحیح رہے، ہماری چکھنے کی صلاحیت صحیح رہے، سونگھنے کی صلاحیت باقی رہے، سمجھنے کی صلاحیت باقی رہے، عقل ہماری درست اور صحیح رہے. یہ ہیں ہمارے حواس. تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو دیکھو کتنی مصیبت میں، اسے گھر والے مصیبت میں آ جاتے ہیں، وہ بھی کتنی پریشانی میں آ جاتا ہے. نابینا ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، گونگا بہرا ہو جائے تو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے، کھانے پینے سے عاجز ہو جائے تو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے، خود بھی تکلیف، دوسرے تکلیف میں، دوسرے بھی تکلیف میں. تو ہماری جو حواس اللہ پاک نے بنائے ہیں، جن سے ہم دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، جب ان میں کسی میں خلل آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کتنی اللہ پاک نے نعمتیں دے رکھی ہیں. لہذا وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ میرا ایمان بھی صحیح سلامت ہو، میرے اعضاء و جوارے بھی صحیح سلامت ہوں، اور میرے حواس بھی صحیح کام کرتے رہیں، چلتے پھرتے دنیا سے جاؤں. اب تو صحیح سلامت دنیا سے جائے گا، یعنی سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو اس کے بارے میں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے اور ہر حصہ ایسا ہے جیسے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک. اللہ پاک نے اپنے رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں، ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے. اس کی وجہ سے دنیا کے اندر محبتوں کا بازار گرم ہے. جتنی دنیا کے اندر محبت ہیں وہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے. ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی آپس میں محبت کرتے ہیں، رشتے داروں کے اندر محبتیں قائم ہیں، دوست احباب کی محبتیں ہیں، ساری محبت، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس محبتوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. جیسے ایک حدیث شریف میں یہ واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کہیں سے گزر رہے تھے تو ان کو ایک جھنڈ میں سے پرندوں کے بچوں کی بولنے کی آواز آئی. جھنڈ کہتے ہیں جہاں 2-4 درخت قریب قریب ہوں، تو ایسی درختوں کے اندر عام طور پرندے اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی نہ آتا ہے نہ جاتا ہے. تو ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو بچوں کے بولنے کی آواز آئی، وہ اندر گئے تو جو ہے گھونسلے کے اندر کسی پرندے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چہچہا رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں. انہوں نے اس میں سے وہ بچے نکال لیے اور اپنے چادر میں لے لیے اور پھر جھنڈ میں سے باہر آئے. جب ذرا آئے گئے تو ان بچوں کی ماں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے میرے بچے اٹھائے. وہ پیچھے سے آئی ہوگی بچوں کے پاس، جب ان کو نہیں دیکھا تو سمجھئے کہ یہ لوگ میرے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، تو فضا میں چکر لگانے لگے، بے چین اور بے قرار ہونے لگے. تو انہوں نے اس کو جب دیکھا تو انہوں نے بچوں پہ سے کپڑا ہٹا دیا. تو بچوں کی ماں اس قدر کیا کہتے ہیں اپنے بچوں پر فریفتہ اور بچوں سے اس قدر محبت کرتی کہ وہ بھی آ کے ان پہ بیٹھ گئی اور اپنے پروں کے نیچے بچوں کو لے لی. انہوں نے اس پہ بھی کپڑا ڈال دیا. اب وہ لے کر حضور کے پاس آ گئے. اب بتایا کہ حضور ہم نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا کہ بچوں کی ماں نے اپنی جان قربان کر دی، اور اس نے جان کی پرواہ نہیں کی کہ میں رہوں گی یا نہیں رہوں گی، وہ اس نے بچوں کے پاس آ گئی. اس قدر اس کو اپنے بچوں سے محبت، اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. تو پہلے تو آپ نے فرمایا بھائی آئندہ کسی پرندے کو اس طرح ستانا نہیں چاہیے، اور آئندہ ایسے پرندوں کو آپ ستاؤ نہیں، جہاں سے لاؤ وہیں پہنچا کے آؤ. اور فرمایا کہ جتنا یہ پرندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. جتنی یہ اپنے بچوں پر شفیق و مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا اثر ہے جس کی وجہ سے پرندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. تو پرندوں جانوروں کے اندر جو اپنے بچوں سے اور ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے وہ بھی اس رحمت کا ایک اثر ہے. تو ساری دنیا میں جو محبتوں کا دور دورہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا اثر ہے. پھر جب قیامت آئے گی تو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا والا 100واں حصہ بھی ان باقی 99 رحمت کے حصوں کے ساتھ ملا کر اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے. اس قدر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو درگزر فرمائیں گے اور انہیں گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا دنیا میں یہ اثر ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ظالم بھی اگر اس کے سامنے کوئی اس کے پیروں میں اپنی پگڑی رکھ دے اور اپنی ٹوپی اس کے پیروں پہ رکھ دے, اس کے پاؤں پکڑ لے, تو اس کا بھی دل پسیج جاتا ہے اور اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور وہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے بہانے بہانے پر اپنے بندوں کو معاف فرمائے. اور یہ 100 رحمتیں جو اللہ پاک نے, جو حضور نے حدیثیں بیان فرمائی ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے فرمائی ہیں, کہ اس مثال سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بڑے مہربان و غفور الرحیم ہے اور آخرت میں تو بے حد اپنی مغفرت و بخشش کا معاملہ فرمائیں گے ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کرتے رہنا چاہیے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, یہ نزہت البساتین کی حکایت ہے, یہ نزہت البساتین کی حکایت ہے اور پرانے زمانے کا واقعہ ہے, جب دنیا میں غلام باندیوں کا دور تھا. تو ایک آقا, وہ تاجر تھا, دکاندار تھا اور بڑا تاجر تھا. روزانہ اس کا یہ معمول تھا کہ دن بھر وہ کاروبار کرتا اور شام کو جب چھٹی ہو جاتی تو اپنے گھر جاتا اور عشاء کے بعد اپنے یار دوستوں کی محفل جماتا تھا اور سب بیٹھ کر کھانا کھاتے, اور کھانا کھانے کے بعد پھر دیر تک کچھ گانے بازے کا بھی شغل رہتا اور پینے پلانے کا بھی کچھ کام ہوتا, پھر رات گئے اپنے اپنے گھروں کو سن جاتے تھے. ایک دن حسب معمول اس کی مجلس منعقد ہوئی, یار دوست جمع ہوئے, اتفاق سے کھانا پکنے میں دیر تھی. اس نے سوچا کہ خالی بیٹھیں گے, لاؤ ڈرائی فروٹ منگوا لیتے ہیں مارکیٹ سے, بادام پستے منگوا لیتے ہیں اور اتنے یہ کھائیں گے تو کھانا تیار ہو جائے گا, کھانا کھا لیں. تو اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے اور کہا تم جاؤ مارکیٹ سے ڈرائی فروٹ لے آؤ اور ذرا جلدی آنا. اب وہ غلام چلا اور اس آقا کے گھر کے اور بازار کے درمیان میں ایک بزرگ کی مجلس ہوتی تھی جن کا نام تھا عمار رحمت اللہ. ایک مجلس حضرت عمار رحمت اللہ علیہ کے درمیان میں ہوتی تھی. تو جب یہ غلام وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ عجیب و غریب معاملہ ہے, نہ کوئی بیان ہو رہا ہے, نہ کوئی آواز ہو رہا ہے, نہ کوئی تقریر ہو رہی ہے, نہ کوئی نصیحت ہو رہی ہے, بس حضرت عمار رحمت اللہ علیہ ایک اعلان فرما رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ بیچارہ غریب مسکین آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے, جو شخص اس کو 4 درہم دے دے گا میں اس کو 4 دعائیں دے دوں گا. جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دے دوں گا. غلام نے کہا اس سے اچھا موقع پھر کب آئے گا, میں نہ کیوں نہ 4 دعائیں لے لوں, کہ آگے دیکھی جائے گی جو کچھ بھی ہوگا. وہ فوراً جا کر کے حضرت کے سامنے بیٹھ گیا, حضرت میں 4 درہم دینے کے لیے تیار ہوں, آپ مجھے 4 دعائیں دے دیں. فرمایا 4 درہم پہلے اس کو دے, پھر میں دعائیں کروں گا. وہ 4 درہم جو ہے اس فقیر کو انہوں نے دے دیے, غلام نے دے دیے. اب وہ آگے حضرت کے بیٹھ گیا کہ حضرت اب دعا کرو میرے لیے. حضرت نے فرمایا بھائی پہلی دعا کیا کروں. تو غلام کو زیادہ ہی ہوشیار اور سمجھدار تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرمائے, کہ اصل فکر اصل سمجھ آخرت کی سمجھ ہے, جس کو مل جائے بس تو اس کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے دعا کر دو, میں غلام ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے آزادی کی نعمت عطا فرمائے. حضرت دعا کر دو. دوسرے انہوں نے پوچھا دوسری دعا بتا, اس نے دوسری دعا کی یہ جو 4 درہم میں نے دیا اللہ تعالیٰ ان کے نعم البدل عطا فرما دے. دیکھو کیا ہوشیاری کی اس نے, 4 درہم گئے تو اب کچھ بدلے میں بھی آنے چاہیے. ان کا نعم البدل اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما. حضرت نے دعا کر دی. پھر تیسری دعا پوچھی تھی, اس نے کہا جی تیسری دعا یہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو اور ان کے ساتھیوں کو توبہ کی توفیق دے دے. حضرت نے یہ بھی دعا کر دی. پھر پوچھے چوتھی دعا بتاؤ. پھر چوتھی دعا یہ کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی, میری بھی, میرے آقا کی بھی, اپنے گھر والوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت. اب یہ چاروں دعائیں کرا کے یہیں سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹا. اس کام میں ذرا دیر ہو گئی تو آقا دروازے پر کھڑا ہوا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. جب دور سے اس نے دیکھا کہ اب بھی یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے, ڈرائی فروٹ کی کوئی تھیلی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو دور سے چلایا کہ ارے تو دیر سے بھی آ رہا ہے اور کچھ لا کر کچھ لایا بھی نہیں. کہا حضور آپ ناراض نہ ہو, پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا وہ سن لیجیے. تو جیسے یہ قریب گیا تو اس نے کہا کیا, کیا, کیا بات ہو گئی, کیا واقعہ ہو گیا. تو انہوں نے بتا دیا کہ اس غلام نے بتایا کہ اس طریقے سے میں جا رہا تھا اور حضرت عمار کی مجلس میں ایک فقیر سوال کر رہا تھا کہ کوئی مجھے چار درہم دے دے, تو حضرت نے یہ اعلان کیا تو میں چار دعائیں کرا کے آ رہا ہوں. تو دعا تو قبول ہو چکی تھی نا, تو اس کا اثر یہاں شروع ہو چکا تھا. تو اس نے بجائے ناراض ہونے کے پتا جلدی جلدی تو بتا کیا کیا, کیا دعائیں کروا کے آیا. پہلی دعا کیا کروائی؟ کہا یہ دعا کروائی کہ میں غلام ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرما دے. کہا تو اللہ کے واسطے آزاد ہے. دوسری دعا بتا. ہاں میں نے دعا کرائی ہے کہ یہ چار درہم جو میں نے فقیر کو دیں اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما. آقا نے کہا میرے خزانے میں سے 4000 درہم شمار کر کے لے لے. تیسری دعا بتا. کہا جی میں نے دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے, آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں, ساری رات گناہوں کے اندر گزرتی ہے. تو میں نے یہ دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے ساتھیوں کو توبہ کی توفیق دے دے. اس نے وہیں کہا تو گوار ہے, میں نے توبہ کر لی. اور پھر اندر گیا اور جا کر کے اپنے یار دوستوں سے کہا کہ یارو میں نے تو توبہ کر لی ہے, اس شراب و کباب کی زندگی سے میں نے معافی مانگ لی ہے, اگر تم میرے سچے دوست ہو تم بھی کر لو, ورنہ تو میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں. میں جہاں تم وہیں ہم, جب تو نے توبہ کر لی تو ہم نے بھی توبہ کر لی, ہم بھی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آج کے بعد سے یہ گناہوں کی زندگی سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تابعداری والی زندگی اختیار کریں گے. تو پورے چوتھی دعا بتاؤ کون سی کروائیے. تو چوتھی دعا کرائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی, آپ کی بھی, میری بھی اور آپ کے گھر والوں کی بھی, سب کی بخشش فرما دے. تو آقا نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے, معاف کرنا تو اللہ ہی کیا اختیار میں, اپنی رحمت سے وہ معاف فرما. اس کے بعد حضرت عمار کی چار دعائیں ایسی نقد قبول ہوئیں کہ نقد ان کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے دکھا دی. دن گزر گیا, رات آئی, پھر وہ رات کو سویا, آقا رات کو سویا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی غیب سے کوئی آواز دے رہا ہے کہ جب تم نے وہ کام کر لی جو تمہارے اختیار میں تھے, پہلا کام غلام کو آزاد کرنا, دوسرا کام دراہم کا بدلہ دینا, تیسرا کام توبہ کرنا, جب تم نے وہ کام کر لی جو تمہارے اختیار میں تھے تو کیا ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے اختیار میں ہے؟ اللہ سے ہم نے تیری مغفرت کی, تیرے غلام کی مغفرت کی, تیرے ساتھیوں کی بھی مغفرت کی اور حضرت عمار ان کے ساتھیوں کی بھی مغفرت کی. اللہ تعالیٰ تو ایسے رحمت والے ہیں بھائی, تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اس لیے کبھی کسی کو اپنے کسی گناہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ تو معافی نہیں ہو سکتا. ایک تو گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو, دوسرے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہونے کی بنیاد تو گناہ نہیں کرے. یہ دو باتیں یاد رکھنی. بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا جاتا ہے اور شیطان یہ ان کا راستہ مار دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور رحیم ہے, بس کیے جاؤ گے نا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور رحیم نہیں ہے جو کہ گناہوں کے اندر جری ہو جائے اور اس بنیاد پر گناہ کرنا شروع کرے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کا غلط مطلب نکالتا ہے اور غلط مطلب لینا ہے. جیسے یہ غلط ایسے یہ بھی غلط ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھائی میرے تو گناہ اتنے ہیں, میرے تو گناہ اتنے ہیں کہ میرے تو معافی ہو ہی نہیں سکتی, یہ بھی بالکل غلط ہے. تین شرطیں اور چار شرطیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں سچی توبہ کی. وہ جب اور جہاں اور جس وقت پائی جائیں گی, چاہے ایک دن میں 10 دفعہ ہو, بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ پرانے پچھلی بنی اسرائیل میں اور پچھلی امتوں میں ایک آدمی نے اپنی ناسمجھی سے 99 قتل کر دیے. 99 قتل کسی کے. اب اسے خیال آیا کہ میں نے تو بڑے قتل کر دیے, میں نے تو بڑے گناہ کر لیے, پتہ نہیں میری توبہ ہوگی نہیں ہوگی. تو اس نے پوچھا لوگوں سے, بھائی کسی کا پتہ بتاؤ, کسی عالم کا پتہ بتاؤ, میں اس سے جا کر پوچھوں میری توبہ ہو سکتی ہے نہیں تاکہ میں توبہ کروں. تو بجائے کسی عالم کے پاس بھیجنے, کسی نے اس کو کسی عابد کے پاس بھیج دیا جو عالم نہیں تھا, مسئلہ نہیں جانتا تھا. اس نے اس سے جا کر کے اپنا حال بتایا کہ میں نے تو 99 قتل کیے ہیں, میری توبہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. تیری توبہ کہاں سے ہوگی کھمبا, 99 قتل کر دیے تو نے. اور یہ اس کا جواب غلط تھا اور جہالت میں اس نے جواب دیا. اور یاد رکھو, کبھی کسی کو جب تک مسئلہ معلوم نہ ہو ہرگز نہیں بتانا چاہیے, اور ہم لوگوں کو تو قطر نہیں بتانا چاہیے. تو اس نے اسے بھی قتل کر دی, 100 پورے کر دیے. لیکن اس کے تو دل میں توبہ آ گئی تھی نا, فکر لائق ہو گئی تھی کہ میں نے تو بڑے گناہ کر لیے, اب مجھے توبہ کرنی ہے, کوئی راستہ ملے. اب کسی نے ان کو کسی عالم کا پتہ بتایا اور یہ ان کے پاس گیا, جا کر کے عرض کیا کہ یہ حضرت میرے سے تو یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے, کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ ہاں ہاں ہو سکتی ہے. جب 1 قتل کی ہو سکتی ہے تو 100 قتل کی بھی ہو سکتی ہے. تم توبہ کر لو, تمہاری توبہ قبول ہوگی. اور توبہ کر لی اس نے. لیکن اس نے کہا کہ بھائی تم 100 قتل کر چکے ہو, تم کیسی بستی میں رہتے ہو, جس بستی میں رہتے ہو اس کا ماحول ہی ایسا اور خراب ماحول ہے, اس سے نکلو تم, ورنہ آج توبہ کر لو گے تو ہو سکتا ہے کل پھر تم سے کوئی گناہ ہو جائے. تو برے ماحول کا برا ہی اثر ہوتا ہے, لہذا اس سے تم نکلو. اور ایک دوسری بستی کا پتا بتایا جو نیک لوگوں کی مجلس بستی تھی, کہ تم وہاں جا کر کے رہو تاکہ وہاں جا کر کے تم وہاں کے اچھے اثرات اپنے اندر لو اور آئندہ تم سے ایسے گناہ نہ ہو. اب وہ نیک بستی کی تو چلا, راستے میں اس کے موت کا وقت آ گیا. جب اس کا انتقال وقت قریب ہونے لگا تو حدیث میں ہے کہ اس نے یوں آگے کیا اپنے گھر اور اس بستی کی طرف اپنا رخ کیا جس میں نیک لوگ رہتے تھے, جہاں یہ جانا چاہ رہا تھا, تاکہ جتنا میں آگے بڑھ سکتا ہوں بڑھ تو جاؤں. اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو روح لینے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. انہیں تو نہیں معلوم کہ اس نے توبہ کی, کیونکہ توبہ تو دل کے اندر ہوتی. رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی روح لے کے جائیں گے اس لیے کہ اس نے توبہ کی. عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ تو 100 قتل کر کے آ رہا, ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے. اب ان میں جھگڑا ہو گیا, اللہ پاک نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا, ایک فرشتے کو بھیجا, اسے بھائی تم دونوں ناپو, زمین ناپو گے, اگر یہ نیک بستی کی طرف زیادہ ہے تو رحمت کے فرشتے روح لے جائے, اور اگر گناہ والی گنہگاروں کی بستی قریب ہے تو وہ عذاب کے فرشتے روح لے جائے. ایک بالش نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس کا رخ نکلا, وہی جو اس نے گردن اٹھا کر کے اپنے آپ کو آگے سرکایا تھا وہی کام کیا, اور رحمت کے فرشتے اس کے روح لے. تو یہ مایوسی کا یہاں کوئی خانہ نہیں, نہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور مغفرت کی بنیاد پر آدمی گناہ کرے, نہیں کیا کہتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. لہذا چاہے زندگی میں کوئی گناہ صغیرہ ہوا ہو یا کبیرہ ہوا ہو توبہ کرتے رہے اور ہر دفعہ سچی توبہ کرے, اور چاہے بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں, جن میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے, جس کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے, اس میں بھی ہم سے حق تلفیاں جتنی ہوئی ہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور مانگتا ہی رہے. اور اللہ پاک نے جتنے نیک اعمال کی ہمیں اب تک توفیق دی ہے اور گناہوں سے محض اپنے کرم سے بچایا ہے, ان کو بھی سوچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ بھی آپ نے بڑا انعام فرمایا مگر مجھ سے اس میں بھی کوتاہی ہو گئی اور میری اس میں بھی میری طرف سے خلل ہو گیا, لہذا اس خلل اور کمی سے بھی میں آپ سے بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. تو تینوں قسم کی چیزیں کامل ہو جائیں گی, مکمل ہو جائیں گی. اس طرح سے ہمیں تا زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے رہنا چاہیے اور صبح شام صبح شام ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی توبہ کرتے رہنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر آدمی تین مرتبہ یہ استغفار پڑھے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس میں استغفار بھی ہے توبہ بھی ہے. سونے سے پہلے تین دفعہ اگر یہ آدمی استغفار کرے توبہ کرے ان کلمات کے ذریعے, تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دے چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو اور چاہے وہ ریت کے ذرات کے برابر ہو اور چاہے وہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو اور چاہے وہ دنیا کے دن رات کی تعداد کے برابر ہو, حاصل یہ کہ بے شمار بھی اگر گناہ ہوں گے یعنی گناہ صغیرہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی بدولت معاف فرما دیں گے. لہذا رات کو سونے سے پہلے معمول بنا لیں کہ یا اللہ صبح شام تک آج جو مجھ سے گناہ ہوئے, اور تین قسم کی باتیں میں نے بتائی ہیں, تینوں قسم میں جو مجھ سے کوتاہیاں ہو گئیں یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اور پھر سو جائیں اور سویرے اٹھ کر کے یہ پختہ ارادہ کریں کہ یا اللہ یہ دن میں آپ کی تابے داری میں گزاروں گا, آپ کی نعمتوں کے شکرانے میں گزاروں گا, یا اللہ آپ کی نعمتوں کے شکرانے میں گزاروں گا, آپ کے احکام بجا لانے میں گزاروں گا, عہد کر لو توفیق مانگ لو اللہ تعالیٰ سے, پھر رات کو سونے سے پہلے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کر لو اور سو جاؤ, پھر روزانہ کے ساتھ روزانہ برابر. آخر میں ایک بات بتا کر ختم کرتا ہوں کہ ایک بزرگ کا معمول تھا کہ وہ جمعرات کو پورے ہفتے کے گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے. ان کا یہ معمول اس وجہ سے تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہفتے کا حساب جمعرات کو ہوتا ہے, ہر بندے کا حساب ہفتے کا جمعرات کو ہوتا ہے, جمعرات کو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں پورے ہفتے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے تین حصے کر لیتے ہیں, ایک حصہ تو بالکل الگ کر کے پھینک دیتے ہیں اور ایک حصے پر نیکیاں اور ایک حصے پر اس کو پکڑ ہوتی ہے اس کی. یعنی اس بندے کے کام صبح شام تک تین قسم کے ہوتے ہیں, یا تو نیکی یا بدی یا مباح اور جائز, جائز اور مباح کام یا جائز اور مباح بات ایسی ہوتی ہے اس کے اندر نہ پکڑ ہوتی ہے نہ ثواب ملتا ہے, نہ عذاب نہ ثواب, تو ایک طرف کر دیں گے اس میں تو کچھ نہیں. اب رہ گئے نیکی بدی, تو نیکیوں کو الگ کر لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لیتے ہیں, اور جو گناہ ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگ لے تو معاف ہو جاتے ہیں, نہیں معافی مانگتا تو وہ لکھے رہتے ہیں. اس لیے ان بزرگوں نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ جمعرات کو میں ہفتے بھر کے اپنے سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں تاکہ بس نیکیں نیکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں. یہ ہے دیکھو دین کی سمجھ, یہ ہے عقل مندی, اللہ تعالیٰ نصیب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے والدین ہمارے اہل ویال ہمارے سارے اساتذہ قابل مشائخ احباب اور تمام حاضرین اور حاضرات اور جہاں جہاں جو جو مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں سب ہی کی مغفرت فرما. ہم سب کی یا اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما. یا اللہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک آپ کے جتنے احکام پر عمل کرنے کی آپ نے توفیق دی یا اللہ ان میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے ان کو بھی معاف فرما. یا اللہ انہیں بھی اپنی رحمت سے معاف فرما. ان اعمال صالحہ کو محض اپنی رحمت سے قبول فرما اور آئندہ ہم کو مزید توفیق عطا فرما. یا اللہ بچپن سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر مرنے دم تک آپ کی جو انگنت اور بے شمار نعمتیں ہم نے استعمال کی کھایا پیا پہنا استعمال کیا یا اللہ یہ سب آپ کا احسان اور آپ کا انعام آپ کی رحمت ہی رحمت تھی. یا اللہ اس میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں آپ کا کھایا اور غیروں کی باتیں مانی. یا اللہ نفس و شیطان کے باتوں پر ہم نے عمل کر لیا یہ ہماری کوتاہی ہے. یا اللہ اور نعمتوں کا صحیح شکر بھی ہم نہیں ادا کر سکے یہ بھی ہماری زبردست کوتاہی ہے. یا اللہ ہم اپنی رحمت سے معاف فرما. ان تینوں سے یا اللہ ہم کو معاف فرما اور ہماری کامل مغفرت فرما اور آئندہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما سچے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما. آئندہ ہمیں اپنے سچے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما. یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. رحمت